جمعرات 7 ستمبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مساجد میں تعلیمی یافتہ امام تعینات کرنے کے اقدامات شروع کر دیے۔ کیا تعلیمی یافتہ امام شدت پسندی کے بیانیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ تجزیہ کار نے کہا،
یہ بات ماننے والی ہے کہ پیش امام کا ایک رول رہا ہے اور ہے بھی اب بھی ہے معاشرے میں۔
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر مذہبی امور حبیب الرحمان نے بتایا ہے کہ صوبے میں تمام مساجد کا ڈیٹا جمع کرنے اور ان میں تعلیم یافتہ امام یا اساتذہ تعینات کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں تمام اضلاع کے ڈیپٹی کمشنرز کو خطوط لکھے جا رہے ہیں۔
20 دن کا ٹائم فریم دیا ہے، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے اور اس میں ٹائم تو زیادہ لگے گا، لیکن میں سیکرٹری کو کہا کہ فوری طور پر آپ یہ ڈی سی اوز کو، سارے ڈی سی اوز کو خط لکھیں، اور جو یونین کونسل کے، ولیج کونسل کے جو ناظرین کے تھرو سارا ڈیٹا فوری طور پر اکٹھا کر لیں، یہاں تک کہ اتنے مساجد ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور یہ ڈیٹیل ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی ہے کہ کوالیفائڈ امام کون سا ہوگا، اس کی تعلیم کیا ہوگی۔
پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے نااہل قرار دیے گئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے علاوہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف احتساب عدالتوں میں 4 ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ریفرنس کل دائر کیے جائیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے دو بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز کے خلاف 2 ریفرنس اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کیے جائیں گے، جن میں آف شور کمپنیوں اور بیرون ملک قائم کی گئی العزیزیہ اسٹیل مل شامل ہے، جبکہ راولپنڈی کی احتساب عدالت میں لندن میں پارک لین میں میئر فیئر اپارٹمنٹس کا ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ اس ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور ان کے دو بیٹوں کے علاوہ ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر شامل ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے پر بھی راولپنڈی کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔
شام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے جیٹ طیاروں نے ملک کے شمال مغرب میں موجود اس کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ تفصیلات جانیے آصف فاروقی سے۔
شامی فوج کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق لبنان کی فضائی حدود سے مسیاف کے قریب داغے جانے والے راکٹوں کی وجہ سے 2 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے جاری کردہ غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں کیمیائی ہتھیار بنانے والی ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس سے پہلے بھی خفیہ طور پر شام کے ہتھیار بنانے والے مقامات پر حملے کیے ہیں، لیکن اسرائیل نے اس حالیہ حملے کے بارے میں کوئی تفصیل جاری نہیں کی ہے۔
امداد فراہم کرنے والے اداروں نے متنبع کیا ہے کہ میانمار یعنی برما سے پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگیا مسلمانوں کو فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی نہیں دیکھی۔ حالیہ دنوں میں 1.5 لاکھ کے قریب افراد بنگلہ دیش میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کی آمد کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پناہ کے لیے آنے والے کئی افراد گولیاں لگنے سے زخمی ہیں یا پھر جلنے اور چاقو کے وار کے زخم ہیں۔ بحر اوقیانوس میں آنے والے سمندری طوفان ارما نے کیریبین جزائر میں تباہی مچا دی ہے، اور اس کی زد میں آ کر اب تک 10 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تفصیلات جانیے تابندہ کوکب سے۔
ارما گزشتہ ایک دہائی میں اس سمندر میں آنے والا سب سے شدید طوفان ہے، اور یہ اپنے ساتھ 295 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں لایا ہے۔ بدھ کو طوفان کا نشانہ بننے والے جزیرے باربودا کے وزیر اعظم گیسٹن براؤنی نے کہا ہے کہ تباہی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اب یہ جزیرہ رہائش کے قابل نہیں رہا۔ جبکہ فرانس کے زیر انتظام جزیرے سینٹ مارٹن میں حکام نے بتایا ہے کہ وہاں 95% عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ طوفان سے باربودا میں ایک بچہ اور سینٹ مارٹن میں کم سے کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
یورپی یونین کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے حوالے سے متنبع کیا گیا ہے کہ خطرہ ہے کہ تنظیم یورپ میں حملوں کے لیے فنڈز بڑھا دے گی۔ یورپی یونین کے سیکیورٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں جنگی پوزیشنز کمزور ہونے کے بعد شدت پسند تنظیم اپنا پیسہ خطے سے باہر بھیج رہی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کی حمایت کرے گا اور دونوں فریقین کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ چین نے یہ بیان اتوار کے روز پیانگ یانگ کی جانب سے جوہری تجربے اور اس کے باعث خطے میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے بعد دیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ بیجنگ صورتحال کا جائزہ لیتا رہے گا۔ وانگ جی کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پابندیاں اور دباؤ مسئلے کا صرف نصف حل ہیں، جو کہ دوسرا حصہ گفتگو اور مذاکرات ہیں، اور دونوں طریقہ کار کو ملا کر ایک کرنے سے ہی جزیرہ نما کے جوہری مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا کے صنعتی شہر ممبئی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سن 1993 کے سلسلہ وار بم دھماکوں کے مقدمے میں دو افراد کو سزائے موت، دو کو عمر قید اور ایک شخص کو 10 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے مافیا سرغنہ ابو سلیم اور کریم اللہ خان کو عمر قید کی سزا، جبکہ طاہر مرچنٹ اور فیروز خان کو موت کی سزائیں سنائی ہیں۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ممبئی میں سن 1993 کے سلسلے وار بم دھماکوں کے مقدمے میں دو افراد کو موت، دو کو عمر قید اور ایک شخص کو 10 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ سربین شروع کرتے ہیں پاکستان کی اس خبر سے کہ صوبے خیبر پختونخوا میں تمام مساجد کا ڈیٹا جمع کرنے اور ان میں تعلیم یافتہ امام یا اساتذہ تعینات کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ یہ اقدامات وزیر اعلیٰ کے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والے اجلاس میں جاری احکامات پر کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
صوبائی وزیر مذہبی امور حبیب الرحمان نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی ہدایات کے مطابق انہوں نے یہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو خطوط لکھ کر مساجد کا ڈیٹا جمع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے 20 دن کا وقت دیا گیا ہے اور یہ ایک مشکل ٹاسک ہے
اور اس میں ٹائم تو زیادہ لگے گا، لیکن میں سیکرٹری کو کہا ہے کہ فوری طور پر آپ یہ ڈی سی اوز کو، سارے ڈی سی اوز کو خط لکھیں، اور جو یونین کونسل کے، ویلیج کونسل کے جو ناظرین کے تھرو سارا ڈیٹا فوری طور پر اکٹھا کر لیا تک کہ اتنے مساجد ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈیٹا تمام مساجد کا جمع کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے تعلیم یافتہ امام تعینات کیے جائیں گے،
اور یہ ڈیٹیل ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی ہے کہ کوالیفائڈ امام کون سا ہوگا، اس کی تعلیم کیا ہوگی، اس کے قواعد کون سے ہوں گے، اس کا طریقہ کار، یہ ڈیٹیل ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن یہ صرف سی ایم نے کہ
یہ اقدامات نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہیں جس کے تحت مساجد کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے تاکہ انتہا پسندی پر قابو پایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے گزشتہ روز نیکٹا کے اعلیٰ حکام کے ساتھ منعقدہ ایک اجلاس میں یہ احکامات جاری کیے تھے، جس میں انہوں نے سیکرٹری اوقاف سے کہا کہ صوبے میں تمام مساجد کا ریکارڈ جمع کیا جائے تاکہ ان میں سرکاری اساتذہ تعینات کیے جا سکیں۔ اس اجلاس میں نیکٹا کے کوارڈینیٹر احسان غنی نے انتہا پسندی کے خاتمے اور اس سلسلے میں صوبوں کے کردار اور ضروری اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی تھی۔ اس اجلاس میں صوبے کے سیکیورٹی اور انتظامی افسران موجود تھے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس میں تمام مساجد سے مراد تمام سرکاری اور غیر سرکاری اور تمام مسلک کی مساجد شامل ہیں، اور اس کا مقصد انتہا پسندی کو روکنا ہے۔ ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ کہیں کسی مسجد میں انتہا پسندی کی تعلیمات کی کوئی اطلاع موصول ہوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعلیٰ پرویز خٹک نے گزشتہ روز منعقد ہونے والے اجلاس میں خیبر پختونخوا میں انتہا پسندی کے حوالے سے صوبائی کاوشوں اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ انتہا پسندی کے رجحانات سے نبرد آزما ہونے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت کے مساجد میں تعلیم یافتہ امام تعینات کرنے کے اس پروگرام کے بارے میں اور جاننے کے لیے میں نے صوبے کے وزیر برائے مذہبی امور حبیب الرحمان سے مزید بات کی۔ ان سے پوچھا کہ تعلیمی یافتہ سے کیا مراد ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ نے جو اخبار میں پڑھا ہوگا، دراصل نیکٹا والے آئے تھے کل، جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ سارے صوبوں پہ حاوی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو دہشت گردیت کے خاتمے کے لیے یہ ضروری اقدامات وہ کر لیں. تو کل ایک میٹنگ تھی, اگرچہ میں اس میں نہیں تھا اور نہ مجھے بلایا گیا تھا, لیکن میں نے آج اخبار میں بیان پڑھا تو میں نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا, تو اس نے کہا کہ یہ نکتا والے ان وزیر اعلیٰ نے ان کے ساتھ یہ کہا کہ یہ میرا ویژن ہے کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی مساجد ہیں ان کے لیے سرکاری امام مقرر کی جائیں. یہ کرائٹیریا ابھی جو جتنے بھی امام ہیں یہ وہ زمانہ نہیں ہے, ابھی جو جتنے بھی ہیں ویل ٹرین ہیں, طالب یافتہ ہیں, میجارٹی آف دیم آر ایجوکیٹڈ, لیکن اس کے لیے تو کوئی کرائٹیریا بعد میں بنے گا, لیکن ٹائم یہ دیا ہے کہ 20 دن کے اندر سارے صوبے کے مساجد کا ڈیٹا یہ کلیکٹ کر کے ہمیں بھیج دیں تاکہ ہم آئندہ کلیکٹ کے لیے کوئی مناسب انتظام کر لیں.
اچھا, تو آپ نے کہا یہ نیکٹا کی ایک طرح سے تجویز ہے, وزیر اعظم صاحب بھی یہ چاہتے ہیں.
یہ تو الیکشن ایکشن پلان ہے نا
جی,
اس میں سارے پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو ان کا یہ خیال کس طرح یہ دہشت گردی ہم ایلیمنیٹ کر لیں, ان کے لیے مختصر تدابیر ہوتے ہیں. تو اس میں ایک تدبیر تھی اور ہمارے وزیر اعلیٰ کا یہ ویژن تھا کہ ہم کوشش کر لیں گے کہ جتنے بھی امام ہیں یا اکثر اپنا افغانستان کے امام ہوتے ہیں تو ان کے اوپر لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں, حکومت کے اعتراضات ہوتے ہیں, ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, کبھی کبھی ان کو تنگ کرتے ہیں, اس لیے وزیر اعلیٰ کا یہ خیال ہوگا کہ ہم اپنے یہاں کے جو مساجد ہیں میں سرکاری امام تنخواہ دار امام مقرر کر لیں.
اچھا,
تو بات کی بات ہے کہ وہ, لیکن جتنے بھی علماء کرام ہیں اس میں اشاعت العلیہ اشاعت العلیہ 3-4 ڈگریاں ہیں.
یہ تھے صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر برائے مذہبی امور حبیب الرحمن, جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. اور میں نے انتہا پسند سوچ اور معاشرے میں تعلیم کی موضوع پر کام کرنے والے محقق اور تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ صوبے خیبر پختونخوا کی مساجد میں تعلیم یافتہ امام تعینات کرنے کے اس صوبائی منصوبے کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا یہ مؤثر ہو سکے گا؟
یہ خوش آئند بات ہے کہ اوقاف کے ذریعے جو مذہبی امور اور اوقاف جو دراصل سرکاری مساجد کے انتظام کی ذمہ داری جن کو سونپی جاتی ہے رولز آف بزنس کے تحت اور قوانین کے تحت, ان کے ذریعے یہ پیش اماموں کا کی تقرری کا مسئلہ یا تقرری عمل میں آئے, یہ کچھ آئین بات ہے. اس سے یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ پیش امام مقرر ہوں, ان کی تعیناتی ہوں, جو پارٹیسن نہ ہوں, جو جماعتی وابستگی سے بالا تر ہوں اور جو عمومی طور پہ معاشرے کے حوالے سے ایک طرح سے مثبت رویہ رکھتے ہوں. تب ہو سکتا ہے جب یہ جس طرح میں پلرز کے پارٹیسن نہ ہوں, یہ رولز آف بزنس کے مطابق ہوں اور ان میں اکثر وہ مساجد بھی شامل کیے جائیں جو ابھی تک اوقاف کے ذریعے نہیں ہے یا اوقاف کے تحت نہیں ہے.
اچھا, آپ نے کہا کہ یہ مطلب غیر جانبدار ہوں, سیاسی جماعتوں سے وابستہ نہ ہوں, لیکن ہم نے پچھلے دہائیوں میں دیکھا ہے کہ سیاست اور مذہب تو کافی مل گیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ مذہبی انتہا پسندی کے جو بیانیہ ہے سماج میں, اس بیانیے کو کیا مسجد کا امام بدل سکے گا یا معاشرے میں اس کی جڑیں اتنی مضبوط اتنی گہری ہیں کہ اس کو بدلنا کسی حد تک اب ناممکن ہے؟
دیکھیں, اس کے لیے تو جو بیانیہ ہے مذہبی انتہا پسندی کا, اس کے لیے تو ایک بالعموم متبادل بیانیہ اپنانا ہوگا جس میں عمومی تعلیمی نظام سے لے کے مدرسے کے نظام تک اور میڈیا کے تمام اداروں سے لے کے پارلیمان تک اور ریاستی دوسرے اداروں تک کو اس میں حصہ لینا ہوگا, تحقیقی اداروں کو اس میں حصہ لینا ہوگا, معلمین کا اس میں حصہ لینا ہوگا. لیکن یہ بات بہرحال ماننے والی ہے کہ پیش امام اور مدارس کے مہتمین ان کا ایک رول رہا ہے اور ہے بھی, اب بھی ہے معاشرے میں, اور اس رول کے ذریعے مذہبی انتہا پسندی کو جو ایک مسلم امہ کا تصور ہے, جو کسی بھی تنوع کو نہ ماننے والی بات ہے، جو صرف حقیقت کو ایک زاویے سے دیکھنے والی بات ہے، اور جو زور کا اور قوت کا استعمال ہے اپنی بات منوانے کے لیے، اس قسم کا بیانیے پھیلانے میں مسجد کے پیشمام اور مدارس کے محتمل نے کافی رول ادا کیا ہے، تو اس سے اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ایک تو یہ مبہم نہ ہو، اس ان کی تقرر تعینات یہ مخصوص ہوں، ان کے لیے مخصوص رولز آف بزنس ہوں، پھر یہ کہ اوقاف کے تحت آنے والی مساجد کی تعداد کم ہے، اس کا دائرہ پھیلانا چاہیے۔
ویسے آپ کی نظر میں ایسے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے مزید کیا اقدامات ساتھ ضروری ہیں؟ اس کے لیے
ایک تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، نصاب تدریس اور تعلیمی ماحول کو فی الفور بدلنے کی اور اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام قوانین جس سے مذہبی انتہا پسندی کو تقویت ملتی ہے، اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو پارلیمان، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، پارلیمان سے لے کے ریاستی اداروں تک جو پالیسی بنانے کا عمل ہے، بالخصوص خارجہ پالیسی، اور جو پرائیویٹ ملیشیا کے استعمال کی بات ہے یا اس کے ذریعے خارجہ پالیسی کے مقاصد حاصل کرنے کی بات، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام خیراتی ادارے جو دراصل انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں، ان پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے جب قدرتی آفات ہوں یا انسانی آفات ہوں، جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو اس بیانیے کو پھیلانے میں وہ بہت مدد کرتے ہیں جو انتہا پسند بیانیہ ہے، تو ان پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔
اچھا، ویسے یہ پروگرام صوبے میں ایک ایسے وقت پر شروع کیا جا رہا ہے جبکہ الیکشن کچھ ماہ بعد ہی ہونے کو ہیں، تو یہ کتنا ممکن ہے کہ یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ سیاست کی نظر ہی ہو جائیں گی؟
بالکل، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا، سیاست سے تو بہرحال باہر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو جماعتی اور پارٹیسن اپروچ ہے، نظر ایسا آ رہا ہے کہ شاید وہ اس طرح سمجھتے ہیں جو حکمران ہیں خیبر پختونخوا کے، کہ اکثر مدارس میں جمعیت علماء اسلام سے وابستہ لوگ تعینات ہیں، تو ان کی تعیناتی کو دور کرنے کے لیے یا ان متبادل لانے کے لیے شاید وہ ایسا کر رہے ہوں، ایسا امکان ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا وہ کرنا چاہتے ہوں، ارادہ یہ ہو، تو اس کا مثبت اثر کی بجائے منفی طرف اس کے نتائج نکلیں گے۔
یہ تھے باچا خان فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر خادم حسین۔ تو صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت کے مساجد سے متعلق اس منصوبے کو حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام کس طرح دیکھ رہی ہے؟ یہ سوال میں نے پوچھا رکن صوبائی اسمبلی مفتی فضل غفور سے۔
جو ہاتھ ڈال رہے مساجد کے اماموں پہ، یہ تو اپنی ناکامی کا اعتراف خود کر چکے ہیں۔ آپ سن چکے ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں ہماری نا تجربہ کار ٹیم کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکے، تو میرے خیال میں اس کے بعد اس پہ اپنے جو وزرا ہے وہ ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے، وہ تجربہ کار ہونے چاہیے، ان کے اپنے جو ادارے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے، ان کا ایجوکیشن کا کیا ہوا، ان کے بلند بانگ دعوے کہاں پر چلے گئے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مساجد میں تعلیم یافتہ جو ہے نا خطبہ اور امام حضرات لگائیں گے، اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے، یہ تو علماء کے پیچھے مذاق اڑانا ہے۔
تو آپ کا نہیں خیال کہ اس سے انتہا پسندی سوچ جو ہے مساجد میں یا مدارس میں وہ کم ہو سکے گی؟
انتہا پسندی کی سوچ نہ مدارس سے اٹھا ہے اور نہ مساجد سے اٹھا ہے۔ یہ آواز جو اٹھ رہی ہے، جو لوگ ان کو ہوا دے رہے ہیں، جو لوگ ان کو ایشو بنا رہے ہیں، جو لوگ ان کو تربیت دے رہے ہیں، اس کو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، کون نہیں جانتا ان کو؟ اپنے مقاصد کے لیے ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، ممبر محراب کو استعمال کر رہے ہیں، 79 سے لے کر ابھی تک یہ لوگ کبھی مشرقی اور کبھی مغربی بارڈر پہ اپنے مقاصد اچیو کرنے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔
تو یہ بتائیے کہ اب صوبے میں آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام کی لائحہ عمل کیا ہوگی اس تجویز، اس منصوبے کے حوالے سے
مسترد کرتے ہیں؟
یہ تھے صوبے خیبر پختونخوا میں حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے رکن صوبائی اسمبلی مفتی فضل غفور، جو صوبے خیبر پختونخوا میں حکومت کے ان اقدامات پر بات کر رہے تھے جو مساجد میں تعلیم یافتہ امام کو تعینات کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اب وقت ہے کہ 80 اور 90 کی دہائیوں کی افغان پالیسی سے جان چھڑائی جائے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان باہمی احترام کے ساتھ قربانیوں کا ادراک کرنے والے ممالک کے ساتھ آگے بڑھے گا. یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں وزارت خارجہ میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ.
وزیر خارجہ خواجہ آصف نے یہ اخباری کانفرنس اسلام آباد میں 3 روزہ سفرا کانفرنس کے اختتام پر کی. اختتامی اجلاس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی شرکت کی. خواجہ آصف نے اس موقع پر وزارت خارجہ کی کارکردگی کا دفاع کیا. ان کا کہنا تھا کہ ان 3 روز میں امریکہ، اقوام متحدہ، انڈیا، چین، روس، ایران اور سعودی عرب سے متعلق سفیروں نے ان ممالک سے تعلقات سے متعلق اپنے جائزے پیش کیے. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں محتاط طریقے سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نئی پیراڈائم لائیں گے، جس پر وزیر اعظم نے بھی زور دیا ہے. افغانستان سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
میجر جو ہماری افغانستان کے حوالے سے جو پالیسیز سامنے آئیں، ایک 80 کی دہائی میں آئیں جب جنرل ضیاء صاحب جو ہے حکمران تھے، اور دوسری 9/11 کے بعد آئی جب جنرل مشرف حکمران تھے. تو یہ دونوں میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بیگیج ہیں تاریخ کے. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم وی گیٹ ریڈ آف دس بیگیج.
خواجہ آصف نے کہا کہ اگر افغانستان کے بعض تحفظات ہیں تو اس کے باوجود انہیں بات چیت جاری رکھنی چاہیے.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں جس طرح ایک ہمسائے ایک بھائی کے ساتھ ہونے چاہیے، اس طرح کے ان کے ساتھ تعلقات ہوں، اور پاکستان کے مفادات کا جو تحفظ ہے وہ سب سے پہلے فرض ہے ہمارا.
ان کا کہنا تھا کہ افغانستان اسے اپنے زاویے اور اپنے مفادات کی نظر سے دیکھ رہا ہے. چین میں گزشتہ دنوں برکس کانفرنس میں بعض شدت پسند تنظیموں کے خلاف جاری بیان کے بارے میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. امریکہ سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں بیٹھے لوگوں کو پاکستان اور اس خطے کی حقیقی صورتحال کا ادراک نہیں. ان کا اصرار تھا کہ امریکہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کرے اور وہ پاکستانی قوم کو قربانی کا بکرا نہیں بننے دیں گے. خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ سے تعلقات ختم نہیں کیے جا رہے، معاملات ملکی مفادات کی نظر سے دیکھے جائیں گے. تاہم اس سے قبل کل رات جی ایچ کیو میں 6 ستمبر کی مناسبت سے سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے خارجہ پالیسی پر تفصیلی پالیسی بیان دیا. افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر افغان دھڑے جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہوتے تو پاکستان اس بارے میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تاہم اپنے خطے اور مشترکہ سرحد کی کڑی نگرانی کرے گا. امریکہ سے تعلقات کے بارے میں جنرل باجوہ نے کہا کہ پاکستان کو امداد نہیں، عزت اور اعتماد چاہیے. ان کا اصرار تھا کہ پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے. انہوں نے تاہم کہا کہ وہ امریکہ اور نیٹو کے ہر اس عمل کی حمایت کریں گے جس سے خطے میں بالعموم اور افغانستان میں بالخصوص امن کی راہ ہموار ہو، تاہم ان کے سیکیورٹی خدشات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. دنیا خصوصاً امریکہ پاکستان کی افغان پالیسی میں بڑی تبدیلی کا ثبوت حقانی نیٹ ورک کے خلاف کسی کارروائی کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، تاہم اس جانب کسی بڑی تبدیلی کے اشارے ابھی تک نہیں ہیں. ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان میں قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف احتساب عدالتوں میں 4 ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ ریفرنسز کل متعلقہ عدالتوں میں دائر کر دی جائیں گے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی طرف سے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق پاناما لیک سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے 2 بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز کے خلاف 2 ریفرنس اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کیے جائیں گے. ان میں آف شور کمپنیوں اور سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں بیرون ملک قائم کی گئی العزیزیہ اسٹیل مل کے بارے میں ریفرنس شامل ہیں، جبکہ راولپنڈی کی احتساب عدالت میں لندن میں پارک لین میں مے فیئر اپارٹمنٹس کا ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا. اس ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور ان کے 2 بیٹوں کے علاوہ ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر شامل ہیں. اعلامیہ کے مطابق نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے پر راولپنڈی کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ نیب کے حکام یہ ریفرنس کل متعلقہ احتساب عدالتوں میں دائر کریں گے۔ نیب کے حکام نے ان ریفرنس کی تیاری کے سلسلے میں میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کا موقف معلوم کرنے کے لیے طلب کیا تھا، تاہم ان میں سے کوئی بھی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ پاناما لیگ سے متعلق سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپنے 28 جولائی کے فیصلے میں نیب کے حکام کو میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف 6 ہفتوں میں ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ میعاد 8 ستمبر کو ختم ہو رہی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں احتساب عدالتوں کو بھی ریفرنس دائر ہونے کے 6 ماہ کے اندر ان ریفرنس پر فیصلہ دینے کے بارے میا بھی احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ نااہل قرار دیے گئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، جنہیں ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ نظر ثانی کی ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں محض مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ پر ہی انحصار کیا اور اس رپورٹ کے ساتھ ناقابل تردید شواہد بھی نہیں لگائے گئے تھے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی، عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا، ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد،
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں، عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی،
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد،
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے، ریاض مسرور بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے۔
آف اسپنر نیتھن لائن کی شاندار بالنگ کے نتیجے میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو چٹاگونگ ٹیسٹ میچ میں 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس طرح 2 ٹیسٹ میچوں کی یہ سیریز 1-1 کی برابری پر ختم ہو گئی۔ آسٹریلیا کو جیتنے کے لیے 86 رنز کا ہدف ملا تھا۔ آج میچ کے 4th day بنگلہ دیشی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں صرف 157 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نیتھن لائن نے 60 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج سے لارڈز میں شروع ہوا ہے اور ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ یہ سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے۔ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے عبوری کوچ نک پٹھاس کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم کی موجودہ شاندار کارکردگی کی بنا پر اس کا موازنہ رگبی کی کامیاب ترین ٹیم آل بلیک سے کیا جا سکتا ہے۔ بھارت نے گزشتہ رات سری لنکا کے خلاف واحد T20 7 وکٹوں سے جیت کر اپنے دورے کو ناقابل شکست انداز میں ختم کیا ہے۔ بھارت نے سری لنکا کو 3 ٹیسٹ میچوں میں اور پھر 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں بھی شکست دی۔ روجر فیڈرر یو ایس اوپن کے کوارٹر فائنل میں یوان مارٹن ڈیل پوٹرو کے خلاف شکست کھا گئے۔ اب سیمی فائنل میں ڈیل پوٹرو کا مقابلہ ٹاپ سیڈ رافیل نڈال سے ہوگا، جنہوں نے کوارٹر فائنل میں 19 سالہ روسی کھلاڑی آندرے ربلیف کو شکست دی۔ خواتین سیمی فائنلز میں پہنچنے والی 4 کھلاڑیوں کا تعلق امریکہ سے ہے، ان میں 37 سالہ وینس ولیمز بھی شامل ہیں۔ فیفا نے گھانا سے تعلق رکھنے والے میچ ریفری جوزف لیمٹی پر تاحیات پابندی عائد کرتے ہوئے جنوبی افریقہ اور سینیگال کے درمیان ورلڈ کپ کوالیفائنگ میچ دوبارہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں کھیلے گئے ان دونوں ٹیموں کے میچ میں ریفری نے جنوبی افریقہ کو غلط پینلٹی دی تھی، جو میچ کے نتیجے پر اثر انداز ہوئی تھی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے۔ آج پروگرام میں آگے چل کر ویژن پاکستان نامی ہمارے خصوصی سلسلے میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما افراسیاب خٹک کا انٹرویو سنیے گا، لیکن اب سرمین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے نادیہ سلیمان سے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں تمام مساجد کا ڈیٹا جمع کرنے اور ان میں تعلیم یافتہ امام یا اساتذہ تعینات کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے نا اہل قرار دیے گئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے علاوہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف احتساب عدالتوں میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ شام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے جیٹ طیاروں نے ملک کے شمال مغرب میں موجود اس کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 2 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بحر اوقیانوس میں آنے والے سمندری طوفان ارما نے کیریبین جزائر میں تباہی مچا دی ہے اور اب تک 10 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یوکرین نے روس کے ساتھ سرحدی علاقوں میں اقوام متحدہ کی امن فوج تعینات کرنے کی روسی تجویز کی مخالفت کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی نادیہ سلمان سے۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنما اور قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن پر حملے اور 2 افراد کی ہلاکت کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انصار شریعہ نامی تنظیم کی قیادت کی تلاش ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
کراچی میں گزشتہ چند ماہ سے جاری پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کی ذمہ داری انصار الشریعہ گروپ نے قبول کی تھی اور یہ ذمہ داری ٹویٹر اکاؤنٹ سے قبول کی گئیں، جو منگل کی شب سے بلاک کر دیا گیا۔ انصار الشریعہ پاکستان کا قیام کیسے ہوا، اس بارے میں تنظیم کا 3 صفحات پر مشتمل پیغام موجود ہے، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ گروپ داعش سے ناراض تھا۔ اپنے پیغام میں گروپ نے دعویٰ کیا تھا کہ کراچی، پنجاب اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے مجاہدین داعش سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، جس نے خلافت کے بجائے اختلافات، اتحاد و اتفاق کے بجائے انتشار کو اپنایا ہے۔ اپنے پیغام میں تنظیم نے خود کو القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن اور ایمن الزاروی کا پیروکار بتایا، جبکہ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ فی الوقت ان کی کسی عالمی جہادی تنظیم سے کوئی وابستگی نہیں۔ بعض انٹیلیجنس ادارے اس گروپ کا تعلق ابوذر برمی گروپ سے جوڑ رہے ہیں۔ تاہم اس گروپ نے اپنے پیغام میں قبائلی رہنما حاجی منصور محسود اور احمد عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا ہے، جنہوں نے اس گروپ کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ ترجمان نے واضح کیا ہے کہ حاجی منصور کا ان سے تنظیمی تعلق نہیں۔ یاد رہے کہ حاجی منصور محسود تحریک طالبان کے رہنما ہیں، جبکہ احمد عبدالعزیز کے بارے میں گروپ کا کہنا ہے کہ وہ ابو مصعب السوری کے شاگرد ہیں، جو شامی اور پاکستانی جہادیوں کے استاد ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم محکمے کے ایس پی مزج مشوانی کا کہنا ہے کہ انصار الشریعہ بلوچستان کے ایک گروپ سے نکلا ہے۔
یہ جو نام سے ایک گروپ تھا، یہ بلوچستان اور بلوچستان کے بارڈر پہ یہ اس سے نکلا ہوا ہے۔ اس سے ہم خیال لوگ ہیں، لوکل بیسڈ ہے، سیلف بیسڈ ہے، لوکل سیلف بیسڈ ہے۔
اس گروپ نے اپنے قیام کے فوری بعد کاروائیوں کا آغاز کیا اور رواں سال فروری میں پولیس فاؤنڈیشن کے ایک محافظ کو نشانہ بنایا اور اپریل میں شارح فیصل پر فوج کے ریٹائر کرنل طاہر ضیاء ناگی کو ہلاک کیا گیا، جس کے بعد انصار الشریعہ پاکستان کا نام سامنے آیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈی کے ڈائریکٹر عامر رانا کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کی کارروائی کے دوران اس گروپ کا پتہ لگا
اور یہ ان دنوں میں سامنے آئی جب یہ اطلاعات تھیں کہ شاید کراچی سے کچھ لوگ جو ہیں داعش میں بھرتی ہو کے عراق اور سیریا کی طرف وہ جا رہے ہیں، تو انہی دنوں کچھ آپریشن سیکیورٹی فورسز نے کیے تو ان کے علم میں آیا کہ ایک نیا گروپ جو شاید داعش کے ساتھ مطمئن نہیں ہے وہ کراچی کے اندر کاروائیوں کا آغاز کر چکا ہے۔
عامر رانا کہتے ہیں کہ یہ خالص پاکستان کی تنظیم ہے۔
یہ آئسولیٹڈ گروپ ہے، اس کا لیبیا کی انصار الشریعہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کی ایڈیولوجیکل انسپریشن ہے۔
انصار الشریعہ پاکستان اور سفورہ واقعے میں گرفتار 7 عزیز کے گروپ میں کافی قدر مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں میں پڑھے لکھے نوجوانوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور ادھر بحر اوقیانوس میں آنے والے سمندری طوفان ارما نے کیریبین کے جزائر میں تباہی مچا دی ہے اور اس کی زد میں آ کر اب تک 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہریکین سینٹر کے اہلکاروں کے مطابق سنیچر تک یہ سمندری طوفان امریکہ کی ریاست فلوریڈا تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ اب سنیے نازیہ گلزار سے۔
حکام کے مطابق بحر اوقیانوس میں آنے والا سمندری طوفان ارما اب تک جن جن علاقوں سے ٹکرایا ہے وہاں طاقتور طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارشوں نے زندگی کا نظام معطل کر دیا ہے. بجلی کا نظام درہم برہم ہے اور حکام کے مطابق یہ صورتحال کئی دن تک برقرار رہے گی. سمندری طوفان کے نتیجے میں باربودا میں ایک بچہ اور سینٹ مارٹن میں کم سے کم 6 افراد سمیت جزیرے میں 10 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ سینٹ مارٹن کا ہوائی اڈا بھی تباہ ہو گیا ہے. متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا جائزہ لینے کا عمل جاری ہے اور حکام کے مطابق ہلاکتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ارما سب سے پہلے باربودا سے ٹکرایا تھا جہاں کی آبادی صرف 1600 افراد پر محیط ہے. جزیرے کے وزیر اعظم گیسٹن براؤنی نے طوفان سے ہونے والے نقصان کا ابتدائی جائزہ لینے کے بعد کہا،
باربودا میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، 95% املاک متاثر ہوئی ہیں، کچھ گھروں کی چھتوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے جبکہ بعض عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں. میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ مناظر ہیں. انفراسٹرکچر، گیس، پانی، بجلی سب درہم برہم ہو گیا ہے. یہ جزیرہ مکمل طور پر زیر آب آ چکا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ رہائش کے قابل ہی نہیں رہا.
گزشتہ ایک دہائی میں اس سمندر میں آنے والا یہ سب سے شدید طوفان ہے جو اپنے ساتھ 295 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں لایا ہے. باربودا میں بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کے سربراہ مائیکل جوزف کہتے ہیں کہ باربودا میں تباہی بڑے پیمانے پر ہوئی ہے.
جب ہمارا رابطہ باربودا سے کٹ گیا تو ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ ایسی تباہی کے بعد دوبارہ ہمارا رابطہ کبھی نہیں ہو سکے گا. اس علاقے میں بجلی، پانی، سڑکیں، اسکول، گرجا گھر، دکانیں، یہاں تک کہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے. واقعی باربودا میں اس وقت کچھ نہیں بچا.
فرانس کے زیر انتظام جزیرے سینٹ مارٹن میں حکام نے بتایا ہے کہ وہاں 95% عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں. فرانس کے وزیر داخلہ جیرارڈ کولومب نے پیرس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیریبین جزائر بری طرح متاثر ہوئے ہیں.
Les destructions sont massives.
بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. ہم اپنی امدادی سرگرمیوں کو تیز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جلد کھانا اور پینے کا صاف پانی میسر آ سکے. ہم کیریبین جزائر کو پینے کا صاف پانی بھیج رہے ہیں.
امریکہ کے قومی ہریکین سینٹر کے مطابق ارما، جو کہ سب سے شدید یعنی درجہ 5 کا سمندری طوفان ہے، اب پورٹو ریکو کے شمال سے گزر رہا ہے. دارالحکومت سن خوان کی میئر کہتی ہیں،
ہمارے لیے جو بھی ممکن تھا ہم نے کیا اور مزید کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں مواصلاتی نظام کے دھرم بھرم ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ اس نظام کی بحالی میں 4 ماہ کے لگ بھگ وقت لگ سکتا ہے.
ہریکین سینٹر کے مطابق ارما آج ڈومینیکن ریپبلک کے شمالی ساحل کے قریب سے گزر رہا ہے اور پھر کیوبا سے ہوتا ہوا سنیچر تک امریکی ریاست فلوریڈا تک پہنچ جائے گا. فلوریڈا میں حکام نے مغربی علاقوں میں لوگوں کو لازمی طور پر علاقہ چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں.
سمندری طوفان ہریکین ارما سے تباہی، تفصیل بتا رہی تھی نازیہ گلزار. ادھر بھارت میں ایک خصوصی عدالت نے انڈر ورلڈ یعنی جرائم کی دنیا کے سرغنہ ابو سالم کو 1993 کے ممبئی بم دھماکوں کے سلسلے میں عمر قید کی سزا سنا دی ہے. انہیں اس کیس میں الزامات کا سامنا کرنے کے لیے لمبی قانونی کارروائی کے بعد پرتگال سے انڈیا لایا گیا تھا. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
1993 کے ممبئی بم دھماکوں میں 257 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس کیس میں 100 سے زیادہ لوگوں کو پہلے ہی سزائیں سنائی جا چکی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ دھماکے بابری مسجد کی مسماری کے بعد سینکڑوں مسلمانوں کے قتل کا انتقام لینے کے لیے کیے گئے تھے. اس کیس کے اصل ملزم داؤد ابراہیم ابھی تک فرار ہیں اور انڈیا کا الزام ہے کہ وہ پاکستان میں ہے. خصوصی عدالت نے ابو سالم اور کریم اللہ خان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ طاہر مرچنٹ اور فیروز خان کو سزائے موت دی گئی. سرکاری وکیل اجول نکم،
آج کورٹ نے دو ابھیوکت کو دوشی قرار ہو کے آجیون کاراواس، سازش کے آروپ میں اور مرڈر کے آروپ میں آج سزا سنائی ہے، جس میں کریم اللہ اس ابھیوکت کو آجیون کاراواس اور ابو سالم کو آجیون کاراواس کی कोर्ट ने आज सजा सुनवाई है और ये सभी सजा इन अभियुक्तों को कंसोलिडेट करके भुगतना होगा। इतना ही नहीं तो अभी तक जो जेल में उनका कालावधि हो गया है उसको भी उनको सेटअप मिलेगा।
अबू सालिम को तवील इंतजार के बाद पुर्तगाल से 2005 में वापस लाया गया था, लेकिन पुर्तगाल की ये शर्त थी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा 25 साल जेल में गुजारेंगे।
अबू सालिम को जो एक्सट्रैडिशन ट्रीटी के मुताबिक उसे के फांसी की सजा मांग नहीं सकते थे, इसलिए उसके खिलाफ आजीवन कारावास बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा फरमाई।
2005 में जब आखिरकार अबू सालिम इंडिया वापस आए उस वक्त तक ज्यादातर मुकदमात अपने अख्तिताम को पहुंच रहे थे, इसलिए बाद में गिरफ्तार किए जाने वाले 7 मुलजिमान पर अलग से मुकदमा चलाया गया था। मुस्तफा दोसा नामी एक शख्स की जेल में पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि एक और शख्स को बरी कर दिया गया था। अदालत ने अपने फैसले में अबू सालिम को मुजरिमाना साजिश और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने का कसूरवार ठहराया था। इन धमाकों में सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया, मुंबई के स्टॉक मार्केट और कई होटलों समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया था। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
भारत में खसूसी अदालत ने मुंबई अंडरवर्ल्ड के सरगना अबू सालिम को 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। खबर की तफसील आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी। और सामीन, आइए अब सुनते हैं आपकी बात।
BBC उर्दू के तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम आपकी बात में सबर अहमद का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान तशद्दुद की वजह से अपने मुल्क से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और अक्वामे मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक हालिया वाकयात के बाद अब तक 87,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश नकल मकानी कर चुके हैं। आइए सुनते हैं कि हमारे सुनने वालों ने इस बारे में क्या कहा।
सुबह बलूचिस्तान को एक ऐसी क्या ये दहशतगर्दी नहीं है जो बर्मा को अफवाज और सिविल बुद्धिमत जो हमारी मुसलमानों को रूल जाते हैं और उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उनको जो है ना,
मैं अब्दुल अकबर की सुबह से बात कर रहा हूँ। बर्मा हुकूमत को रोकना चाहिए और रोहिंग्या पर बहुत जुल्म हो रहा है, इंसानी सोज वाकयात हो रहे हैं।
जमाल फरोटी फरोखाबाद को चार्ज कर रहा हूँ। पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि रोहिंग्या मुसलमानों का साथ दे और आम कत्ल हो रहा है मुसलमानों का, लेकिन ये इस्लामी नड़ी ऐसे खामोश बैठे हुए हैं।
चलिए अब सुबह पंजाब के शहर रावलपिंडी से शाहिद लंगड़ियाल की कॉल सुनते हैं और ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान में औरतों पर होने वाले घरेलू तशद्दुद के बारे में।
मैंने अपने तजुर्बे से बात सीखी है कि हम औरत की जात का या उसकी हैसियत का एहतराम नहीं करते, हम जब तक उसके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ते उसको एहतराम नहीं देते। मैं ये तो कहता हूँ कि मेरी बहनें बड़ी काबिल एहतराम है मेरे लिए, मैं ये तो कहता हूँ मेरी माँ बड़ी काबिल एहतराम है मेरे लिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरी बीवी बड़ी काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन मैंने अपने मुँह से ये नहीं सुना कि जो औरत है वो काबिल एहतराम है। वायलेंस की एक से ज्यादा किस्में हैं, इकसाम हैं हमारे माशरे में। हम अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते, ये भी एक वायलेंस है। हम अपनी बीवी का, माँ का हिस्सा खा जाते हैं, ये भी एक वायलेंस। हम उनको अपने रोजमर्रा के फैसलों में शामिल नहीं करते, ये भी एक वायलेंस। हम उनकी मर्जी की शादी, उनकी मर्जी की नौकरी, उनकी मर्जी की रहाइश उनको इख्तियार नहीं करने देते, ये भी एक वायलेंस है। सबसे पहला कदम मैं ये समझूंगा कि हमने माशरे को ये बावर कराने में अगर कामयाब हो जाए कि हमारे माशरे में डोमेस्टिक वायलेंस घरों के अंदर जो तशद्दुद है मौजूद है।
और पाकिस्तानी माशरे में होने वाले घरेलू तशद्दुद के बारे में ही बात करते हुए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से भी ये अगला पैगाम।
मेरा नाम शौजा बस्करी। आज़ादी के बाद के 70 सालों के समाजी इर्तका में हुआ कुछ इस तरह से है कि लोगों के पास पैसा तो बहुत आ गया है, मतलब एक मादी तरक्की तो हुई है, लेकिन शऊरी सतह पर और अखलाकी सतह पर हमारा समाजी इर्तका जो है वो मनफी रहा है। यानी बेहतर अखलाकी रवैये और बेहतर समाजी रवैये जो शायद कभी ये समाज का हिस्सा थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जा रहे हैं और एक अजीब तर्ज की समाजी अबतरी है, अफरा तफरी है और लोगों में बदतमीजी और लोगों में बद तहजीबी जो है वो आम हो चुकी है। इसका सद्देबाब इसी तरह किया जा सकता है कि रियासत और समाज दोनों मिलजुल कर आने वाली नस्ल को तनकीदी फिक्र सिखाएं, लोगों को अखलाकियात सिखाएं ताकि लोगों के रवैये आने वाले वक्तों में बेहतर हो सके।
ये तो थे शौजे बस्करी। अब तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए फिक्रमंद एक तालिब इल्म जिनका ताल्लुक सुबह पंजाब के शहर सरगोधा से है, हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देते हैं आप भी सुनिए।
मेरा नाम मोहम्मद अली नक्की है।
میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں. تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں یہ سب سے پہلے تو تقسیم ختم کرنی ہوگی کہ انگلش میڈیم کے بچے ہیں یا یہ اردو میڈیم کے بچے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایکسلنٹ سیکشن سے بلانگ کرتے ہیں, بی سیکشن سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہمیں سب کو ایکول تعلیم دینی چاہیے تاکہ کہ یہ واضح جو تقسیم مخت آ رہی ہے وہ ختم ہو.
اور آئیے اب سامعین کے علاقائی مسائل پر بھیجے گئے پیغامات شامل کرتے ہیں. اور صبح پنجاب سے حکومت پاکستان کو بھیجا گیا یہ پیغام.
چوٹی بھلا ضلع ڈیرہ غازی خان سے محمد عارف فوسا بات کر رہا ہوں. پاکستان کی حکومت نواسی سے یہی سوال ہے کہ ہمارے یہاں نہ کوئی روڈ ہے نہ کوئی بجلی, ہمارے یہاں کیوں نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں پاکستان کی کرایہ پر گامزن ہے, لیکن کہیں سے ترقی پاکستان کی نظر نہیں آتی. ہم اونٹوں اور گدوں پر معاملے کراتے ہیں.
یہ تو تھے محمد عارف جو کہ حکومت پاکستان سے اپنے علاقے کو نظر انداز کرنے پر شکایت کر رہے تھے. اور یہ اگلا پیغام صبح سندھ سے ہے. اور ہمارے یہ سامع اپنے علاقے میں صحت کے اداروں میں ناقص سہولیات ہونے پر شکایت کرتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں, سنیے.
میرا نام نیاز علی جتوئی ہے, میں گاؤں بیٹو جتوئی دادو سل سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یونین کاؤنسل بیٹو میں بڑی ہاسپیٹل ہے, وہاں کوئی دوائی دستیاب نہیں ہے, اسکرین ٹیبلٹ بھی نہیں مل رہی. ڈاکٹر آتے ہیں تو بیٹھتے نہیں, ڈیوٹی نہیں کرتے, چلے جاتے ہیں. گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ لاکھوں والی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, دوائی موجود نہیں ہے.
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر, رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اب ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے, جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
پاکستان میں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے کہا ہے کہ پاکستان میں ریاست اب تک ریڈیکلائزیشن کے کارخانے چلا رہی ہے اور جب تک یہ عمل جاری رہے گا معاشرہ ڈی ریڈیکلائز نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے پاکستان کے قیام کے 70 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے بی بی سی اردو سروس کی خصوصی انٹرویو سیریز ویژن پاکستان میں ہمارے ساتھی جاوید سمرو سے بات کرتے ہوئے کہی. افراسیاب خٹک سے پہلے پوچھا گیا کہ کیا وہ ملک کے موجودہ حالات سے مطمئن ہیں؟
جی نہیں, بڑی مشکلات ہیں. وجہ یہ ہے کہ بیچ میں مارشل لاء آئے ہیں, آئین بنانے میں کافی دیر ہوئی ہے. 1973 کے بعد ہم آئین بنا سکے ہیں جو چل نکلا, لیکن اس پر بھی شب خون مارے گئے. جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا 11 سال, پھر جنرل مشرف نے 9 سال. اس آئین میں ایسی چیزیں ڈال دیں جو اس آئین کی روح کے بالکل خلاف تھیں. یعنی یہ ایک وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام کا آئین تھا, لیکن اس کو صدارتی بنایا گیا, اس کو بہدانی بنایا گیا, اس میں ڈسکریشن ڈالا گیا, تو بہت ساری چیزیں مسخ ہوئیں.
اور صرف فوجی جنرلوں نے کی ہیں, سیاسی قیادت جو ہے, سویلینس جو ہیں, انہوں نے اس آئین کے ساتھ اور اس ملک کے خرابی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا.
نہیں, سویلینس بھی کیا ہے. یہ دیکھیں, خرابی تو ظاہر ہے کہ تبھی جنرلوں کو موقع ملا جب ایک طرح سے سپیس پیدا ہوا. لیکن میری گزارش یہ تھی کہ اتنی بڑی خرابیاں, مثلا مارشل لاء تو ایک آئین میں اس سے بڑی خرابی کوئی نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہائی ٹریزن ہے, اس لیے غداری کہلاتی آئین کے اندر. وہ تو سول لوگ نہیں کر سکتے تھے, لیکن سول لوگ کی اپنی خامیاں ہیں. آئین پر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے, اور آئین پر جو خصوصاً اس کی وفاقی جو حیثیت تھی اس کو نہیں تسلیم کیا گیا. ابھی پاکستان میں ایک ایکویٹیبل فیڈریشن نہیں، اگرچہ 18ویں ترمیم سے کافی فرق پڑا ہے، صوبائی خود مختاری کا سفر آگے بڑھا ہے، لیکن یہ کہ عمل درآمد بہت سی چیزوں پہ نہیں ہو.
اچھا، فوجی جو حکمران رہے ہیں پاکستان میں اور مشرف صاحب جو بہت حالیہ عرصے میں رہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی عوام کے مسائل کو حل کرنے میں فوجی حکمرانوں نے سب سے زیادہ اور بہتر کردار ادا کیا ہے. سیاستدان جب بھی آئے ہیں انہوں نے صرف کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں.
دیکھیے جی، وہ یہ بات ٹھیک نہیں کہتے. گزارش یہ ہے کہ وہ جو نام نہاد ترقی ہے اور نام نہاد استحکام ہے، اس کے نتائج پر نظر ڈال لیجیے. ایوب خان کے 10 سال کے مارشل لاء کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا. ابھی تک حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں چھپی ہے. اگر وہ رپورٹ چھپ جاتی تو جنرل مشرف جیسے لوگوں کو یہ بات کرنے کی ہمت نہ
آئی. تو ہے کہ بہت عرصے بعد آئی ہے، لیکن
وہ انڈیا میں چھپی، یہاں اس کے خلاصے آئے کوئی باقاعدہ طور پہ یا نہیں ہے، یعنی اس طرح سے ایکسیسیبل نہیں عام لوگوں کے لیے. اسی طرح سے مثلا کارگل کا واقعہ ہوا، اس کی تحقیقات نہیں ہوئی ہے. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. اگر اس طرح کی رپورٹ سامنے آ جاتی تو جنرل مشرف کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے، دیکھیں نا، جب آپ آئین کو پامال کر لیتے ہیں تو آئین تو گراؤنڈ نارم ہے نا، بنیادی قانون ہے، پھر لاقانونیت جنم لیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کرپشن ہے یہ بھی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ لاقانونیت مارشل لاء میں آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مارشل لاء نے بہت نقصان پہنچا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سیاسی حکومتیں یا جو جمہوری حکومتیں تھیں انہوں نے غلطیاں نہیں کی، انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، لیکن ان کی غلطی کا ایک ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ کار ہے.
عوام کے لیے اہم کیا ہے؟ عوام کے لیے قانون، آئین، آرٹیکلز، یہ اہم ہے، یا عوام کے لیے کھانا پینا، تعلیم، صحت، روزگار، سیکیورٹی، سلامتی، یہ اہم ہے؟
دونوں اہم ہیں، کیونکہ لانگ ٹرم میں اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اگر آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی تو یہ چیزیں بھی نہیں ملیں گی جن کا آپ نے ذکر کیا. یہ اکثر پاپولزم جس طرح سے آیا ہے اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف چیزیں ہیں، یا ایک ہوگا یا دوسرا ہوگا. ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا میں آپ نظر ڈالیں، معیشت دان کہتے ہیں کہ جہاں امریتیں تھیں وہاں قحط آئے لمبے عرصے میں، اور لمبے عرصے میں پھر بحران آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے.
فوج کی حکمرانی کے بارے میں آپ نے جو خیالات ہیں وہ واضح کیے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیاسی قائدین گزشتہ 70 سال میں جو آئے، یا سویلینس جو آئے ہیں، انہوں نے کیا نقصانات دیے ہیں؟ انہوں نے کون سی غلطیاں کی ہیں جن کا خمیازہ قوم آج تک بھگت رہی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاستدانوں کی جو قوت ہے وہ اخلاقی ہے. وہ کوئی، ان کے پاس لشکر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فزیکل طاقت نہیں ہے، ان کی طاقت اخلاقی طاقت ہے. اور اگر وہ کرپشن نہیں کریں گے، اگر وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، تو ان کے یہ مورال، ہائی مورل گراؤنڈ رہے گا، اور اس کی وجہ سے پھر آئین کی حکمرانی بھی چلے گی. بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ہوا نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا وہ اچھا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں یہ 18ویں ترمیم یعنی دیکھنا نصیب ہوا، اور ملک میں کچھ اصلاحات آئیں. اور یہ دوسرا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سول گورنمنٹ نے اپنی میعاد پوری کی، دوسری سول گورنمنٹ اپنی میعاد پورے کرنے جا رہی ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی برکت. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے جس کے اندر سیاسی پارٹیاں اپنی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح میں بنیادی چیز جیسے میں نے عرض کیا کہ پارلیمنٹ کے لوگوں کو ترقیاتی کام نہیں کرنے چاہیے، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کے محکموں کا کام ہے. اسی طرح سے جماعتوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے.
افغانستان میں جو صورتحال ہے آج، افغانستان الزام لگاتا ہے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے، آپ کے خیال میں یہ الزام درست ہے؟
دیکھیے جی، الزام تو حکومتوں کی طرف ایک دوسرے پر لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں، اپنے سرتاج عزیز صاحب نے پچھلے سال آن ریکارڈ کہا کہ طالبان کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ تو کوئی الزام نہیں تھا، نہ کسی مخالف فریق نے کہا، بلکہ حکومت کے ذمہ دار رکن نے یہ بات کہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں بدقسمتی سے رہی ہیں.
اب بھی موجود ہے طالبان قیادت یہاں پہ؟
ظاہر ہے کہ اس کی تردید کس نے کی ہے، یعنی جو سرتاج عزیز صاحب کی بات ہے اس کے بعد تو کسی نے نہیں کہا کہ یہاں نہیں ہے. تو یہ مسائل ہیں، اپنی جگہ مسائل ہیں. اس لیے ہمارا یہ خیال ہے، دیکھیں نا، جب تعلقات سدھر گئے، ہماری $2.5 ارب کی تجارت ہو گئی. طالبان کے وقت میں یہ $250 ملین تھی، جب یہ افغانستان میں 2013-14 میں یہ 2.5 ارب تھی، اور 2014 میں جب اشرف غنی یہاں آئے تھے तो यह तय हुआ था कि इसको $5 अरब तक उठाया जाएगा। तो इसमें तो मैं समझता हूँ
रुकावट क्या है,
रुकावट जो हमारी पुरानी अफगान पॉलिसी है।
आपके ख्याल में पाकिस्तान अब भी मुदाखलत कर रहा है अफगानिस्तान?
बदकिस्मती से इस तरह के अनासिर हैं जो यहाँ से बैठ के मुदाखलत करते रहे हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी कबूल करते रहे, दावे भी करते रहे कि वो
किस तरह की मुदाखलत करता है पाकिस्तान, या वो अफराद या वो अनासिर जिनकी आप जिक्र?
देखिए ना, ये तालिबान हैं जो अफगान तालिबान यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ के बास तालिबान वहाँ जाके बैठ गए हैं जो TTP वाला अनसर है, और वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये एक तालिबान है, तालिबान का एक फिनोमेना है, और तालिबान ज़ाहिर पैदा यहीं हुए थे, मदरसे वगैरह जो उनकी फैक्ट्रियाँ थी वो यहीं थे, तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम लगता रहा है।
बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वहाँ पर एक अलहदगी की इंसर्जेंसी चल रही है, मिलिटेंट और मुसलह तहरीक, तो उस पर आपका क्या ख्याल है कि क्या जो उनका ये मुतालबा है अलहदगी का, उस पर आपकी क्या राय है?
जी, हम तो न मुसलह तहरीकों के हक़ में हैं, हम अदम तशद्दुद वाले लोग हैं। हमारा ख्याल सियासी पार्टियों अगर तशद्दुद करेंगी वो लश्कर बन जाएंगी, पार्टियां नहीं रहेंगी, मूवमेंट्स नहीं आएंगी, और हम अलहदगी के हक़ में भी नहीं हैं। लेकिन बलूचिस्तान में ऐसे नेशनलिस्ट हैं जो पाकिस्तान के अंदर ख़ुद मुख्तारी चाहते हैं। बलूचिस्तान में मजालिम भी हैं, यानी ये इसमें शक नहीं है। देखिए ना, ये मिसिंग पर्सन जो हैं, ये गुम लोग जो गुम हो गए हैं, ये कहाँ से पूछेंगे, इनको कौन इंसाफ देगा? या जो लाशें मसलन बरामद हो रही हैं जगहों पर, ये भी बेइंसाफी है। तो बलूचिस्तान में यानी अलहदगी की बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक वफाकी जमहूरी हकूक के लिए जो जद है हम उसकी पूरी हिमायत करते हैं।
मिसिंग पर्सन की या लापता अफराद की आपने बात की, तो एक इल्ज़ाम ये है कि सरकारी इदारे उनको गायब कर रहे हैं, और हुकूमत ये कहती है कि उनके मिलिटेंट्स या उनके जो दूसरे मुतारब या मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो लोगों को अगवा करके कत्ल करके और लाशें फेंक रहे हैं, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या समझते हैं?
ऐसा है कि हुकूमती इदारे इससे यानी इस इल्ज़ाम से बरात हासिल नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी है। पहली बात तो यह है कि इस तरह के कई शवाहिद मिले हैं कि हुकूमती इदारे इस तरह के काम में मुलविस रहे हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे सियासी हमारी रियासत का फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों के तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी करे। तो मैं समझता हूँ कि रियासत इस तरह की बातों से बरीउज़िमा नहीं हो सकती। बदकिस्मती से रियासत जो है वो आईन के कुछ हिस्सों पर अमल करती है, जो मसलन हुकूमतें बनाने का अमल है, गवर्नर और वज़ीर आज़म और वज़ीर और वज़ीर आला, लेकिन जो आर्टिकल 9 से आर्टिकल 38 तक जो समाजी जिम्मेदारियाँ रियासत ने संभाली हैं लोगों को समाजी हकूक़ दिलाने की, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ।
तो बलूचिस्तान के मसले का क्या हल देखते हैं आप, क्या होना चाहिए?
बलूचिस्तान के मसले का हल ये है कि वहाँ मुज़ाकरात हों, सियासी मुज़ाकरात।
किसके साथ?
मैं समझता हूँ मुज़ाकरात से तो आप किसी को निकाल नहीं सकते ना, सिवाय इसके कि अगर वो ख़ुद को कोई निकाल ले तो वो उनकी मर्जी होगी। लेकिन आप तो जो लोग कहते हैं कि हम खुद मुख्तारी चाहते हैं, हकूक़ चाहते हैं, तो आप तो हकूक़ करने वालों के साथ बैठेंगे, और बैठे लोग, लेकिन बदकिस्मती से वो सिलसिला टूट गया था, वरना
मुसलह ग्रुपों के साथ भी होने चाहिए मुज़ाकरात।
मुसलह ग्रुप अगर इस बात के लिए तैयार हो जाएँ कि वो आइन को मानेंगे और तशद्दुद का रास्ता तर्क करेंगे, उनके साथ उस शिकल में उनके साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं।
एक और मसले की तरफ आते हैं, पाकिस्तान में जो मजहबी शिद्दत पसंदी है या फ़िरका वाराना शिद्दत पसंदी है वो पिछली कुछ दहाइयों में काफ़ी बढ़ी है, और आज सूरत हाल ये है कि हज़ारों लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं इस तशद्दुद में, तो इतनी वजह क्या समझते हैं आप, क्यों पाकिस्तान इतना मजहबी पुरतशद्दुद खत्ता बन गया है?
हुआ ये कि ये 1980s में जो जनरल ज़ियाउल्लाह का मार्शल लॉ था उसने इस मुल्क को इंतहा पसंदी के रास्ते पर डाला और पटरी से उतार दिया। फिर ये जो अफ़गान जंग में हम लोग शरीक हुए, जिसके हमारे बड़े मुखालिफ थे बादशाह खान और वली खान ने उस वक्त मुखालफत की, उस वक्त बदकिस्मती से लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और हम एक ऐसे रास्ते पर चल दी, यह रियासत जो है वो रेडिकलाइज हो गई थी और उसने एक माशरे को रेडिकलाइज किया। असल बात यह है, माशरा कैसे डी रेडिकलाइज हो सकता है अगर रियासत जो है वो रेडिकलाइजेशन के कारखाने चलाती रहे, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नाम नेहाद नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो चलते रहे। देख रहे हैं इस मुल्क में 61 जो हैं वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी पाबंदी की यानी बंद तंजीमें, कलदम तंजीमें हैं, यानी 61 कलदम तंजीमें हैं, और वो नए नामों से अक्सरियत जो है उनकी काम कर रही है। तो ये तो कैसे होगा, हमने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं किया, हमने बड़ी जंगें हुई हैं, फौज ने हमारी सिक्योरिटी पुलिस ने सिक्योरिटी इदारों ने काफ़ी कुर्बानियाँ भी की, जदोजहद भी की, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये कि पॉलिसी में कहीं ना कहीं गलती है, और वो मैं समझता हूँ कि रियासत की जो पॉलिसियाँ हैं जब तक वो ठीक नहीं होंगी तब तक यहाँ से रेडिकलाइजेशन ख़त्म नहीं होगी।
عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما افراسیاب خٹک نے بات کی ہمارے ساتھی جاوید سمرو سے، اور اس انٹرویو کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی، پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے آج لندن میں رابن شروڈر اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ اب مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نادیہ سلیمان سے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں تمام مساجد کا ڈیٹا جمع کرنے اور ان میں تعلیم یافتہ امام یا اساتذہ تعینات کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے نااہل قرار دیے گئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے علاوہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف احتساب عدالتوں میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ شام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے جیٹ طیاروں نے ملک کے شمال مغرب میں موجود اس کے فوجی اڈے کو نشانہ بنا آیا ہے، جس میں دو سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بحر اوقیانوس میں آنے والے سمندری طوفان ارما نے کیریبین جزائر میں تباہی مچا دی ہے، 10 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یوکرین نے روس کے ساتھ سرحدی علاقوں میں اقوام متحدہ کی امن فوج تعینات کرنے کی روسی تجویز کی مخالفت کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔